الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، اس ملک کی آزادی کے تعلق سے ہمارے اکابر نے، علماء نے اور عوام نے جو قربانیاں پیش کیں، گزشتہ جمعہ کچھ باتیں بیان ہوئیں، پوری تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، پوری تفصیل اس کے لیے ہفتوں اور مہینوں کی ضرورت ہے، لیکن کچھ باتیں اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنی ماضی کی تاریخ کو یاد رکھیں، تاکہ مستقبل میں ان کی قربانیوں کی روشنی میں اور ان کی جد و جہد اور کوششوں کو سامنے رکھ کر ہم بھی زندگی گزار سکیں، ان کے طریقے پر چل سکیں، اس لیے کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ بیان ہوں گی. یہ بات بتائی گئی تھی کہ سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ تحریک شروع فرمائی، اور ان کے فرزند اکبر بڑے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا، اور 1757 عیسوی میں پہلی آزادی کی لڑائی بنگال کے نواب سراج الدولہ نے لڑی، لیکن اس کے وزیر خاص میر جعفر نے دھوکہ دیا، غداری کی، جس کی وجہ سے جو جنگ وہ جیتنے والے تھے ہار گئے. پھر اس کے بعد بھی جنگوں کا تسلسل رہا، حتیٰ کہ ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ میدان میں آئے، اور ان سے پہلے جیسا کہ بتایا گیا بہت سی جنگیں ہوئی، خاص طور پر حضرت سید احمد شہید اور اسماعیل شہید علیہم الرحمہ کی جنگیں بہت مشہور ہوئی، دشمنوں کی انہوں نے بہت ناکام کیا، اور یہاں بھی غداری ہوئی، بالآخر ناکامی ہوئی اور شکست ہو گئی. حضرت سید اسماعیل شہید اور احمد شہید علیہم الرحمہ کی جو جنگیں تھیں وہ جنگ برائے جنگ نہیں تھی، انہوں نے حضرات صحابہ کرام جیسی ایک جماعت تیار کر ڈالی، انتہائی تقویٰ و پرہیزگار، متقی، نمازی، تہجد گزار ایسے لوگ تیار کیے کہ ایک طرف وہ دشمنوں سے لڑتے تھے تو دوسری طرف رات بھر اللہ کے حضور روتے تھے. لیکن یہ تحریک بھی کامیاب نہیں ہو سکی. ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ میدان میں آتے ہیں، اور چار جنگیں ان کی مشہور ہیں، اور جو چوتھی جنگ ہے جس میں ان کی شہادت ہوئی اور ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ کا جو خاص وزیر تھا اور مشورہ دینے والا مشیر تھا، اس نے اور اس کے ساتھ مل کر بہت ساروں نے غداری کی، تو ٹیپو سلطان رحمہ اللہ بھی شہید ہو گئے. مختصر سا ان کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ 4 مئی کو 1213 عیسوی اور 1799 عیسوی اور 1213 ہجری کو 4 مئی کی تاریخ تھی، ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ فجر کی نماز اپنی بنائی ہوئی مسجد اعلیٰ میں پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک کی معمول کے مطابق ایک پارہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر میدان جنگ میں آتے ہیں. اور ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ کے ساتھ ہزاروں لڑنے والے آتے ہیں، لڑائی شروع ہوتی ہے. مئی کا مہینہ ہے، ظاہر سی بات ہے انتہائی سخت گرمی ہوتی ہے، بہت زبردست لڑائی ہوتی ہے، صبح سے لے کر دوپہر تک لڑتے ہیں، حتیٰ کہ جس گھوڑے پر وہ لڑ رہے تھے اس گھوڑے کو کوئی تیر مار کر ختم کر دیتا ہے اور ان کا وہ گھوڑا بھی ہلاک ہوتا ہے. ٹیپو سلطان نیچے گرتے ہیں لیکن بہت ہمت ہوتی ہے، پھر سے وہ تلوار اٹھا کر اب پیدل لڑنا شروع کرتے ہیں، اور اتنی دلاوری اور ہمت سے لڑتے ہیں کہ اسی درمیان وہ نماز ظہر بھی ادا کرتے ہیں. اور ان کا ایک خاص تربیت یافتہ بہت ہی خاص مشیر ہوتا ہے جس پر ان کو بہت اعتماد تھا، نو مسلم تھا، اس کا نام غلام راجہ خان بتایا گیا ہے. اسے پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ دیتے ہیں کہ جب پیاس لگے گی تو کچھ پانی دے دینا، یہ کہہ کر وہ میدان جنگ میں دوبارہ آتے ہیں. اور میر صادق پیچھے سے اشارہ کرتا ہے کہ میرے سامنے جو سپاہی لڑ رہا ہے وہی ٹیپو سلطان ہے. دشمنوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس ہجوم میں کون ٹیپو سلطان ہے کون دوسرا ہے، لیکن میر صادق دشمنوں کو اشارہ سے بتاتا ہے کہ میرے سامنے جو لڑ رہا ہے وہی بادشاہ ہے، وہی ٹیپو سلطان ہے. اب ایک دو گولیاں لگتی ہیں لیکن ہمت ہے کہ وہ لڑائی جاری رکھتے ہیں. شدید پیاس لگتی ہے اور وہ اپنے خاص تربیت کردہ راجہ خان سے کہتے ہیں مجھے کچھ پانی پلا دو، لیکن وہ بھی دشمنوں سے اندر سے ملا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بار بار پوچھتے ہیں، منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں اور خدا کا واسطہ دیتے ہیں، لیکن ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. علماء لکھتے ہیں ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ کا یہ جو عمل تھا کہ ان کو آخر وقت میں ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہوا، یہ دراصل حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا نمونہ تھا کہ کوفہ میں جب وہ دشمنوں سے لڑ رہے تھے تو وہاں بھی بار بار پانی مانگ رہے تھے، لیکن دشمنوں نے ایک گھونٹ پانی ان کو نہیں دیا. تو وہی صورتحال ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی پیش آئی کہ شہید ہونے تک ان کا اپنا خاص غلام جو انگریزوں سے اندر سے مل گیا تھا ایک گھونٹ پانی نہیں دے سکا، تڑپتے رہ گئے. لیکن لڑتے رہے لڑتے رہے، بالآخر ایک گولی سینے پر لگی اور نیچے گر پڑے. عصر کے بعد کا وقت، غروب کے قریب وقت تھا، نیچے گر پڑی، یعنی ان کا جسم نیچے گرتا ہے اور آنکھیں کھلی رہتی ہیں. ایک انگریز سمجھتا ہے کہ یہ ختم ہو چکے ہیں، جا کر جو نیام ہے، جو سونے اور ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی پٹی نیام کہتے ہیں، جس میں تلوار رکھتے ہیں، تو وہ ان کی کمر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تین گولی کھا چکے ہوتے ہیں لیکن جیتے جی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، برداشت نہیں ہوتی ہے، ایک دم سے شیر کی طرح سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر وار کر دیتے ہیں. وہ کسی طرح سے بچتا ہے، تو اس حالت میں بھی تین گولی کھانے کے بعد چار پانچ دشمنوں کو یا اس سے زیادہ دشمنوں کو جہنم رسید کر دیتے ہیں. بالآخر دور سے ایک انگریز ان کی کنپٹی پر گولی چلاتا ہے اور وہ گولی ان کی کنپٹی کے اوپر لگتی ہے اور وہ شہید ہو کر نیچے گرتے ہیں. ادھر 4 مئی کی تاریخ کو آفتاب غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، ادھر حضرت ٹیپو سلطان رحمہ اللہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، جن کو آفتاب حریت یعنی آزادی کا آفتاب اور سورج کہا گیا ہے، تو وہ بھی شہید ہوتے ہیں. اور جسم بالکل گرم رہتا ہے، یہاں تک کہ انگریز حارس، جنرل حارس ان کی لاش کے قریب آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، تو اس وقت کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. یعنی اس سے پہلے، ان سے پہلے انگریز کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکے کہ ہندوستان ہمارا ہے، حالانکہ لڑائی ان کی جاری رہی، فتح پر فتح کرتے جا رہے تھے، لیکن انہیں یہ ڈر تھا کہ جب تک ٹیپو زندہ رہے گا ہمیں فتح نہیں ہو سکے گی، ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. جب ٹیپو انتقال کر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو اس وقت وہ اعلان کرتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. جو راجہ خان پانی دینے سے انکار کرتا ہے، وہی راجہ خان کہتا ہے کہ آپ انگریز کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، آپ کی جان بخش دی جائے گی، اور آپ چونکہ بادشاہ ہیں، آپ کی رعایت کی جائے گی. اس عین جنگ کے موقع پر انتہائی پیاسا یہ شہید کہتا ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. یہی وہ ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ کا جملہ ہے جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جملہ طے ہو گیا کہ جو بھی ان کا نام سنتا ہے اس کے دل میں عظمت آتی ہے. اور یہی نہیں کہ ٹیپو سلطان کے ساتھ مسلمان لڑ رہے تھے، کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کے ساتھ اس دن اس وقت میں شہید ہونے والے اور مرنے والے سپاہیوں کی تعداد 12,000 تھی. 12,000 سپاہی، ان سپاہیوں میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، اور دوسری قوموں کے بھی تھے، حتیٰ کہ عورتیں بھی تھیں. اور جس وقت ٹیپو سلطان رحمہ اللہ شہید ہوتے ہیں، وہ عجیب عالم ہوتا ہے کہ آسمان بھی غمزدہ ہوتا ہے، اور غیر مسلم عورتیں مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سروں پر ڈالتی ہیں، وہ ماتم کرتی ہیں کہ انگریز دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ ایسا بادشاہ جس کی حکومت جسموں پر نہیں دلوں کے اوپر ہے، اور ہر ایک اس کے اوپر نچھاور ہو رہا ہے اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، ماضی میں ایسا بادشاہ مشکل ہی سے گزرا ہے. اللہ ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برسائے. اگرچہ وہ شہید ہو گئے، صرف 40 پر 9 سال کی عمر انہوں نے پائی، کوئی زیادہ لمبی عمر نہیں، بہت مختصر سی عمر انہوں نے پائی، لیکن آج ان کا نام عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ لیا جاتا ہے. اور غداروں کا نام جب لیتے ہیں تو پھر بہت ہی نفرت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ 1799 کو شہید ہوتے ہیں، پھر بھی جنگوں کا سلسلہ مختلف جگہوں میں جاری رہتا ہے، اور حتیٰ کہ 1857 پچاس پر 7 کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ، یہ اور ان کے ساتھ بہت سے علماء آتے ہیں اور بہت سے عوام ان کا ساتھ دیتے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ اس غلامی کی زندگی سے نجات کس طرح سے پائی جائے، کیسے انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ کہا گیا، ایک سلسلہ ہے جو شروع ہوا تھا 1750 کو، یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی ادھر لڑائی، کبھی ادھر لڑائی، کبھی بیچ میں، کبھی مشرق، کبھی مغرب، اس طرح سے مختلف جگہوں میں یہ تحریک جاری رہی، حتیٰ کہ تھانہ بھون میں جو اس وقت ایک مشہور شہر اور قصبہ تھا اور بہت ہی خوشحال قصبہ تھا، وہاں یہ حضرات جمع ہوتے ہیں، انگریزوں سے لڑنے کے لیے مشورے ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت کم تعداد میں ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں، اسباب نہیں، ہتھیار نہیں، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اس وقت ان کی عمر صرف 25 ہوتی ہے اور حضرت رشید احمد گنگوہی کی 29 اور حاجی امداد اللہ مہاجری کی 42 کی عمر ہوتی ہے، حضرت قاسم نانوتوی کہتے ہیں بے شک ہماری تعداد کم ہے لیکن کیا بدری صحابہ سے بھی کم ہے جو صرف 313 تھے؟ کہ ان سے بھی ہماری تعداد کم ہے؟ بس یہ کہنا تھا، سب تیار ہوتے ہیں اور آگے بڑھ کر مولانا قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوہی رحمہم اللہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان کو امیر المومنین بناتے ہیں، اور ان کی کارکردگی میں، سیادت و قیادت میں وہ پھر انگریزوں پر حملے شروع کرتے، ان کے ساتھ لڑتے ہیں۔ سہارنپور سے ایک توپ خانہ، ایک توپ لے کر دشمن چلتے ہیں، انگریز کے بہت سارے نوجوان لے کر جاتے ہیں، اور وہ توپ خانہ سہارنپور سے ہو کر، تھانہ بھون سے ہو کر، اس کو شاملی یا دلی کو جانا ہوتا ہے، ان حضرات کو خبر ملتی ہے، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں، جو توپ خانہ وہاں سے چلا آ رہا ہے دشمن پر حملہ کریں گے، اسے چھین لیں گے، لہذا یہ لوگ چھپ جاتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، وہاں سے توپ خانہ جاتا ہے، ایک دم سے وہ دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں، کچھ لوگ مر جاتے ہیں، کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں، اس توپ خانہ کو لے کر آتے ہیں، اور تھانہ بھون شہر کو وہ اسلامی شہر اور اسلامی قصبہ قرار دیتے ہیں۔ پھر شاملی کے میدان میں انگریزوں کی فوجی چھاؤنی اور ان کا اپنا ایک کیمپ ہوتا ہے، وہاں حملہ کرتے ہیں، زبردست مشہور اور مضبوط قلعہ ہوتا ہے، لیکن اس قلعے پر حملہ کرتے ہیں، وہاں مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ ضامن شہید، یہ سب ان کے ساتھ بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، اور وہاں لڑائی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو زبردست نقصان ہوتا ہے کہ دشمن قلعہ بند کر کے، سارے دروازے بند کر کے، سوراخوں سے بندوق اور گولی چلاتے ہیں، اسی میں حضرت حافظ ضامن رحمہ اللہ شہید ہوتے ہیں، اور ان کو پھر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ اپنی گود میں لاتے ہیں، پھر ان کی تدفین ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ وہاں بھی ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، پھر انگریز چال چلتے ہیں اور ایک زبردست فوج لا کر थाना भवन पर और शामली पर भी हमला करते हैं और दुश्मनों को यानी अपने एतबार से जो मुसलमानों के मुजाहिदीन थे उन्हें ख़त्म करते हैं और उनकी ताकत ख़त्म होती है। फिर उलमा कराम सोचते हैं क्या किया जाए, किस तरह से इनका मुकाबला किया जाए, इसलिए कि ताकत और कुव्वत के एतबार से ये बिल्कुल निहत्ते और खाली हाथ रहते हैं। बराए नाम ही ताकत होती है, बराए नाम ही हथियारात होते हैं, इसलिए बहुत मशवरे करते हैं, सोचते हैं क्या किया जाए। तो उस वक़्त 1280 पर 3 और 1866 7 पर 6 15 मुहर्रमुल हराम जुमेरात के दिन 31 मई को दारुलूम देवबंद के नाम से एक मदरसा शुरू करते हैं। तमाम अकाबिर रहिमहुमुल्ला बैठते हैं, मशवरा करते हैं, फैसला करते हैं कि दो तरफा काम होना चाहिए, एक मुसलमान बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए। उस वक़्त चूंकि अंग्रेज ईसाई थे, ईसाइयों की मिशनरियां फैल जाती हैं और हमारे बच्चों को मुर्तद बनाने की, मुसलमानों को मुर्तद बनाने की ज़बरदस्त कोशिश होती है और ये आवाज़ लगाई जाती है कि तालीम भी मुफ्त है और खाना भी मुफ्त है, सवारी भी मुफ्त है, कपड़े भी मुफ्त हैं, लिहाजा आओ और तालीम हासिल करो। इस तरह से उनको ईसाई बनाने की एक ज़बरदस्त कोशिश शुरू होती है। उसी ज़माने में हमारे ये अकाबिर खड़े होते हैं, वही ऐलान करते हैं कि तालीम भी मुफ्त है, कपड़े भी मुफ्त हैं, किताबें भी मुफ्त हैं और रहना सहना भी मुफ्त है, और अपने मुसलमान बच्चों को मदरसों में दाखिल करो और यहाँ से तालीम हासिल करो। अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते ये जो पौधा लगाते हैं हमारे अकाबिर, ये एक बहुत बड़ा अजीम शान दरख्त होता है और उसका फैज सिर्फ मुल्क नहीं पूरे आलम में फैलता है। और फिर दारुलूम देवबंद जो शुरू होता है तो वहाँ बहुत सारे सैकड़ों उलमा फिर मैदान में आते हैं, लेकिन 3 नाम मैं लूँगा ख़ास तौर पर। एक उन सब के जो सबसे बड़े कायद होते हैं, हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहिमहुल्ला और उनके ख़ास शागिर हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहिमहुल्ला और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी रहिमहुल्ला, ये और इनके साथ और भी बहुत सारे आते हैं और अंग्रेज़ों से लड़ाई शुरू करते हैं। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहिमहुल्ला इसके बाद रेशमी रुमाल के नाम से एक तहरीक चलाते हैं और ज़बरदस्त तहरीक चलती है, यहाँ से लेकर बहुत दूर तक दूसरे मुल्कों तक सबको बेदार कर देते हैं कि दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है। मक्कतुल मुकर्रमा तक सफ़र करते हैं और एक ज़बरदस्त इनका अपना मंसूबा होता है, उस मंसूबे पर अमल करने के लिए रेशमी रुमाल में बहुत सी बातें लिखकर दूसरे मुल्कों को भी भेजते हैं, सब तैयार होते हैं। आज हमारी हुकूमत यानी हिंदुस्तान की हुकूमत भी रेशमी रुमाल तहरीक के नाम से चंद सालों पहले इस्ताम छाप चुकी है और उसको हुकूमत ने अपने एतबार से मंजूर कर लिया है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो इस मुल्क के दुश्मन थे और इस मुल्क में रहने वाले हिंदुओं के, मुसलमानों के, ईसाइयों के, जैन के, सबके दुश्मन थे, आज उसको मंजूर करके, मेरी मुराद आज से चंद साल पहले, उस नाम से एक मुस्तकिल स्टाम्प भी छापते हैं और वो आम भी होता है। लिहाजा एक ज़बरदस्त तहरीक शुरू करते हैं, लेकिन बाज़ लोग यहाँ भी गद्दारी करते हैं, ये तहरीक भी फाश होती है। फिर मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहिमहुल्ला और हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी अलैहिमुर्रहमा को और मौलाना उज़ैर गुल को और भी बहुत सारों को क़ैद किया जाता है, क़ैद करके माल्टा की जेल में उनको पहुँचा देते हैं। तफसील लंबी है, پوری بات بتانی مقصود نہیں. مالٹا کی جیل میں تقریباً 4 سال رہتے ہیں. اسی 4 سال کے عرصے میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ بیٹھ کر قرآن کریم کا ترجمہ لکھتے ہیں, اور وہی ترجمہ ترجمہ شیخ الہند کے نام سے پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. الحمدللہ لوگ اس سے فیضاب ہو رہے ہیں. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ انگریزوں کی نظر میں مجرم نہیں تھے, لیکن خود سے گرفتار ہوتے ہیں اور گرفتار ہونے کے بعد درخواست دیتے ہیں جہاں میرے استاذ کو رکھا جائے وہاں مجھے رکھا جائے. لہٰذا وہاں ان کو رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس سے بہتر خدمت کا کوئی موقع نہیں ملے گا. کہتے ہیں سردی کی رات ہوتی, انتہائی کڑاکے کی سردی ہوتی, اس سردی میں لوٹا لے کر پانی بھر لیتے ہیں اور ایک چادر رکھ کر اس انتہائی ٹھنڈے پانی کو جو برف کی طرح سے ہوتا ہے اپنے پیٹ سے لگا لیتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد پیٹ سے لگا کر بیٹھنا شروع کرتے ہیں. تہجد تک کچھ ٹھنڈک ختم ہوتی ہے تو نماز تہجد میں اپنے استاذ کو پیش کرتے ہیں, میں اتنا ہی کر سکا ہوں, اس سے زیادہ مجھ سے خدمت نہیں ہو سکی. اے مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے استاذ مولانا محمود حسن دیوبندی علیہم الرحمہ ہیں. انگریز پوچھتا ہے مولانا شیخ الاسلام مدنی رحمہ اللہ سے, کیا آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ آپ نے فتویٰ دیا ہے؟ کہتے ہاں میں نے ہی دیا تھا, اب بھی دیتا ہوں, اب بھی یہی میرا فتویٰ ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. پوچھتا ہے معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ کہتے ہیں معلوم ہے اسی وجہ سے, یہ جو پگڑی باندھ کر آیا ہوں یہ پگڑی نہیں یہ کفن ہے, سر پر کفن ہے جس کو میں باندھ کر آیا ہوا ہوں, تیری سزا مجھے معلوم ہے. اس کے بعد کہتے انگریزوں کو خطاب کر کے, لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, یعنی انگریزوں کو بلبل اور جو بندوق ہے اسے گل یعنی پھول کہتے ہیں. لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ شہید ناز کی یعنی شہید ناز کی قبر کہاں ہے؟ ہماری قبر کہاں بنے گی؟ یہ کہتے ہیں. اس طرح سے میدان میں آتے ہیں اور انگریزوں کو خطاب کر کے للکارتے ہیں, کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا, کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا, ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں, ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں, یعنی انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, یہ فتویٰ ہم نے زمین پر نہیں بلکہ پھندے پر, سولی کے پھندے پر بھی ہم نے یہی فتویٰ دیا ہے. تو فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. یہ ہیں, اللہ ان حضرات کی قبروں کو نور سے بھرے. اس درمیان میں 1857 ہی میں ایک بڑی عظیم الشان شخصیت حضرت مولانا شاہ احمد اللہ مدراسی رحمہ اللہ بھی آتے ہیں. شاہ احمد اللہ مدراسی مدراس سے نکلتے ہیں اور پھر لمبا سفر کرتے ہوئے آگرہ جاتے ہیں, اور آگرہ پہنچ کر ایسی زبردست محنت کرتے ہیں کہ اس وقت جامع مسجد میں جمعہ کی نماز میں مشکل سے 20-25 آدمی آیا کرتے تھے. دین سے دوری کا یہ عالم تھا, بمشکل 20-25 آدمی آتے تھے. احمد اللہ شاہ مدراسی رحمہ اللہ پہنچتے ہیں اور وہ محنت شروع کرتے ہیں, تو 1-2 سال کی قلیل مدت میں جامع مسجد ہی نہیں ہر مسجد بھر جاتی ہے, اور وہ عالم ہوتا ہے کہ پھر انگریز ان کے خلاف پڑھتے ہیں. یہ وہاں آگرہ سے پھر دوسری جگہ تیسری جگہ جاتے رہتے ہیں اور ہزاروں لوگ ان کے تابع ہوتے ہیں, بالآخر ان کو بھی دھوکے سے شہید کر دیا جاتا ہے. انگریز کا راجہ بلاتا ہے, بلا کر کہتا آپ سے گفتگو کرنی ہے. یہ گفتگو کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن بندوق چلانے والوں کو پیچھے بٹھا کر جیسے ہی یہ داخل ہوتے ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے ہمارے علماء کو عوام کو شہید کیا گیا. ایک دو نہیں ہزاروں عوام شہید ہوئے, ان کی تجارتیں خراب ہوئی اور ان کے گھر بار اجڑ گئے اور ان کے بچے ان کی بیویاں سب کچھ شہید ہو گئے اور ان کو بھی بڑی مصیبتوں سے زندگی گزارنی پڑی. اور ایسی لمبی تاریخ ہے, کہتے ہیں دہلی سے کراچی تک کوئی درخت ایسا خالی نہیں تھا جہاں علماء کی اور عوام کی لاشیں لٹکی ہوئی نہ ہوں. ہر جگہ پھانسی دی گئی تھی اور یہاں سے وہاں تک لاشیں لٹکی ہوئی تھی. جب جا کر یہ 1947 عیسوی کو یعنی 40 پر 7 عیسوی کو 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہوتا ہے اور 1950 26 جنوری کو اس کو جمہوری ملک بنایا جاتا ہے, اور عام یعنی مسلمان ہو ہندو ہو اور سکھ ہوں عیسائی ہوں کوئی ہوں ہر ایک کو یہاں رہنے کا اور پوری آزادی کے ساتھ رہنے کا حق ہے. کسی سے اس کا حق چھینا نہیں جائے گا. ہر ایک اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ مذہبی تعلیم کی تحصیل کی آزادی کے ساتھ یہاں رہے گا. لیکن اللہ ہماری حفاظت فرمائے, پھر آج ہمارا یہ ملک پھر سے پریشانیوں کا شکار ہو چکا ہے, مصیبتوں میں گھر چکا ہے. آج ہم کو دوبارہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بیداری یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد درست کریں, ہمارے عقائد بہتر ہوں صحیح ہوں. اہل سنت و جماعت کیا ہے؟ ایک تنظیم کا ایک جماعت کا نام نہیں ہے. اہل سنت و جماعت ایک تحریک ہے, ایک نظریہ ہے, اور اس کے پیچھے یہ بات ہے کہ قرآن کو سنت کو صحابہ کو ماننے والے اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. لہٰذا اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں ان کو اپنائیں, اور جو اعمال میں انتہائی کمزوری آ گئی ہے بلکہ بدعملی انتہائی کو پہنچ گئی, بے عملی اور بدعملی اپنی انتہائی کو پہنچ رہی ہے, اس لیے اٹھیں اور اللہ کے حضور روئیں اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں اور اللہ کے حضور دعائیں مانگیں. آپ کو میں بتاؤں, حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم ویدر لکم ارزاقکم تدعون اللہ فی لیلکم ونہارکم فإن الدعاء سلاح المؤمن. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, کیا نہ بتاؤں میں تم کو وہ عمل کہ اگر تم کرو گے اللہ دشمنوں سے تمہیں نجات دیں گے اور رزق بارش کی طرح سے برسے گا. وَيُدِرُّ لَكُمْ رَزَاقَكُمْ, اللہ تعالیٰ بارش رزق کی طرح سے برسائیں گے. وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے, اللہ کو پکارو رات میں اور دن میں, یعنی 24 گھنٹے اللہ کو پکارو. کیوں؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے, یہی مومن کی عظیم شان چیز ہے. لہذا دعائیں والے بنو. اب مانگنا شروع کریں گے تو مانگنے کی جو شرائط ہیں وہ شرائط بھی پوری ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بدعملی کی انتہا کر دیں اور جیسے چاہیں ویسے رہیں, شادی بیاہ میں آزاد رہیں اور اپنے گھریلو زندگی میں آزاد رہیں, پھر آ کر اللہ کے حضور دعائیں مانگیں. ایسی دعائیں اللہ کے حضور رنگ نہیں لاتی ہیں. اپنے عمل کو درست کریں, اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں, پھر رات اور دن اللہ کے حضور اللہ کو منائیں, روئیں گڑگڑائیں, اپنی زندگی بہتر بنائیں, پھر دیکھیں اللہ کی مدد آتی ہے. آج ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہیں, اگر ہمارے گھر چلے جاتے وہ غم ہم کو نہیں ہوتا جیسے ہم کو ہم مسجدوں کے جانے سے ہو رہا ہے. لیکن غم کیا ہمارے دل میں رہے اور ہم خاموش ہو جائیں, یہ مناسب نہیں ہے. یہ وقت ہے اللہ کے حضور رونے کا, گڑگڑانے کا, صدقہ کرنے کا, تڑپ جانے کا, کہ ہم تڑپ اٹھیں اور اللہ کے حضور روئیں گڑگڑائیں. باقی احتجاج کرنا اور گالی گلوچ دینا, جلسے جلوس کرنا, یہ مسائل کا حل نہیں ہے. ان سے مسائل نہ حل ہوئے نہ ہو سکتے ہیں. مسائل کا یہی ہے, اللہ کے نبی جب تک مکہ المکرمہ میں رہے صبر کی زندگی گزارتے رہے, اس لیے کہ دوسرا کوئی کام کر نہیں سکتے تھے. اور مدینے کی زندگی میں آپ نے دشمنوں سے لڑنا شروع کیا اور پھر اللہ کی مدد آتی چلی گئی. لہٰذا اپنے آپ کو سوارے, برے اعمال اور برے عقائد سے اپنے آپ کو بچائیں, نمازی بنے, متقی بنے, اپنے اعمال درست کریں, پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. اللہ ہماری مدد فرمائے اور عمل پر اللہ ہم سب کو لا کھڑا کرے. آمین.